کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت اور اس کی پاکی کے بیان کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے ساتھ، اور اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت کی اور معافی کی اور رحمت کی اور فضل کی اپیل کے ساتھ، آج کی اس بابرکت صبح میں پھر ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. ہم اپنے رب کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں. سجدہ تلاوت ایک چیز ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے بعض آیات پر سجدے کو واجب کیا گیا ہے. سجدے کی اصل سپیرٹ تو یہی ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن مجید کو پڑھے اور تلاوت کے دوران وہ آیت سجدہ آ جائے تو اسی وقت سجدے میں گر جائے. لیکن اس طرح کی نشستوں میں یا ویسے بھی کسی وجہ سے اگر تلاوت کے دوران کوئی شخص سجدہ نہ کر سکے تو بعد میں سجدے کی اجازت دی گئی ہے. علماء نے کہا ہے کہ بعد میں بھی وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. چونکہ یہ بھی ایک بڑی پرلطف چیز ہے اور اللہ تعالی کی رحمت کو آواز دینے والی چیز ہے کہ جب سجدے کا حکم ہو اور جہاں پر سجدہ ہونا چاہیے اسی وقت انسان سجدے میں گر جائے، تو ہم اس سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں. آج جو ہم سورہ انشقاق پڑھیں گے اس میں ایک آیت سجدہ ہے، تو آپ سب اسی وقت سجدہ کریں. تو آج ہم سورہ انشقاق پڑھیں گے، پھر سورہ بروج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا سماء انشقت واذنت لربها وحقت، آسمان کیا اور اپنے رب تمام کی تعلیم کرے گا اور اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے حکم مانے. یہ کیا ہے جب آسمان پھٹے گا کہ اپنی یہ کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے. لکھا ہے آسمان کی سکتا ہے وہ اس کے راز ہے. اس وقت آسمان پر واقع جائیں گے، نہ جانے وہاں انسان میں ظاہر ہو جائے. اور یہ جو کہا کہ وہ اپنے رب کی کے فرمان کرے اور وہ جس چیز کو جو حکم دیتا ہے اس حکم کی وہ تعمیل کرتی ہے. یہ پوری کائنات اس کے امر میں ہے، یہ ہمارے امر میں نہیں ہے. ہمارے امر میں تو شاید کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہمارا اپنا آپ بھی ہمارے امر میں نہیں ہے، اور ہمارا امر تو حد درجہ محدود ہے اور حد درجہ کمزور ہے. اللہ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے. جب وہ آسمان کو پھٹنے کا حکم دے گا تو آسمان اللہ کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے یہی حق ہے کہ اس کی تعمیل کرے. یعنی وہ اللہ ہی کے حکم پر قائم ہے اور اللہ ہی کے حکم سے وہ پھٹے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا. اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس کے اندر جو سلوٹ ہے، جو سمندر ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو ٹیلے ہیں، جو بلائی جگہ ہیں، جو نشیبی جگہ ہیں، سب کو برابر کر کے ایک میدان کر دیا جائے گا، چٹیل اور صاف میدان کر دیا جائے گا، اس کو پھیلا دیا جائے گا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے جھٹکے تک جتنے سب کو اس زمین پر کھڑا کر دیا جائے، ان کو جمع کر دیا جائے، اس کی ساری سلوٹ کو اور اس کے سارے کس بل نکال کر اس کو ایک کر دیا جائے گا. وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یہ زمین باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، کیا اس کے اندر خزانے ہیں اور کیا اس کے اندر راز ہیں، ان سب کو یہ زمین اگل لے گی. وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ زمین بھی آسمان کی طرح اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی, اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. جس طرح جب آسمان پھٹنے کا حکم دیا جائے تو وہ پھٹ جائے گا, اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا. اسی طرح زمین چٹیل میدان بن جانے کا حکم دیا جائے گا تو وہ بھی اس حکم کی تعمیل کرے, تو اس کے لیے حق ہی ہے کہ وہ تعمیل کرے. یا ایھا الانسان کو آنے کھڑا ہے صحیح سن کو, یہ بات میں کئی مرتبہ آپ سن دے رہا ہوں کہ میں سب یہ مسلمان ہوں, جہاں جہاں یہ ٹیسٹ ہو جس طرح کے بھی ملکوں میں سلوئی قرآن تھا انہوں نے وہ امت خود ہی اس کے پیغام کو بھول گئی ہے, اور اس بھولنے کے نتیجے میں اس نے کیا پایا ہے؟ دنیا اور آخرت کی پستی اور ذلت. تو بار بار قرآن انسانوں کو پکارتا ہے, یا ایھا الناس, سب انسانوں کو جو مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں سب کو اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور ایک دن اس سے ملنے والا ہے. مرحلہ بر مرحلہ, وقت بوقت, لمحہ بلمحہ, تیرا ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ تیرا رب کی طرف اٹھ رہا ہے, اور ایک دن اس سے تیری ملاقات ہو جائے گی. یہ کادخن کا جو لفظ ہے, اگر لغت میں اس کو دیکھا جائے, انہ کا کادخن, کہ تو بڑا محنت کرنے والا ہے, تو بڑا کوشش کرنے والا ہے, تو بڑی جدوجہد کرنے والا ہے, لیکن تیری ساری محنت اور تیری ساری کوشش اور تیری ساری جدوجہد تو کر رہا ہے, جو کچھ تو کر رہا ہے وہ تجھے اللہ کی طرف لے جا رہی ہے. اور بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ کام کرتا ہے, اور کام کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. اگر اس نے کچھ نہ کچھ کہے کرنے والا ہے, اگر اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ہو کر اللہ کے لیے کرے, اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا بہرحال وہ جا اللہ ہی کی طرف رہا ہے. یعنی جو برائی کرتا ہے, کفر کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, اس کا ہر قدم بھی اس اللہ کی ملاقات کی طرف جا رہا ہے. سامنے اس کا اللہ موجود ہوگا جس سے اسے ملنا ہوگا. تو دنیا کی محبت میں غرق ہو کر ہر لحظہ اس دنیا کو سمیٹنے کے لیے محنت کر رہا ہے, ہر لمحہ اور ہر لحظہ اسی محنت میں صرف کر رہا ہے, تو وہ بھی جان لے کہ بالاخر اس نے اپنے رب ہی سے ملنا ہے, اسی کی طرف بڑھ رہا ہے, اسی کی طرف جا رہا ہے. اور جس وہ شام اسی کے چہرے کی خوشی کے لیے اپنے نفس کو لٹائے بیٹھا ہے, جسے اس کی معرفت نصیب ہو گئی, جو عشق میں محبت میں رت ہو گیا ہے, اور جسے اللہ کے چہرے کی رضا کر رہا ہے, اس کے لیے وہ جان کا سودا بھی کر رہا ہے, مال کا سودا بھی کر رہا ہے, اور ایک ایک لمحے کو اسی کے لیے گزار رہا ہے, تو اس کی ملاقات بھی اللہ سے ہو جائے گی, وہ اللہ ہی کی طرف بڑھ رہا ہے. فرعون اپنی فرعونیت کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہا ہے, ابو جہل اپنی جہالت کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اپنے ایمان اور تقویٰ اور جہاد کو لے کر اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یا ایھا الانسان, اے انسان, تو جو کچھ بھی کر رہا ہے, تیرا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے, تو اللہ کی طرف جانے والا مسافر ہے, اسی کی طرف جا رہا ہے. اگر اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور یقیناً اسی کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر ہمیں اسی کا ہو کے اسی کی طرف جانا چاہیے. غلطی نہیں کرنی چاہیے, یہ ہم غلطی کریں گے, یہ ہم زیادتی کریں گے اپنے ساتھ, اس میں خود ہم اپنا نقصان کریں گے. ہمیں اسی کا ہو کر اسی کی طرف جانا چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ اللہ میری نماز, میرے تمام مراسم عبودیت, جس طرح بھی میں تیری عبادت کروں اور جس طرح بھی تو نے مجھے عبادت سکھائی ہے, وہ ساری عبادتیں, التحیات للہ و الصلوات و الطیبات و مخیایا و مماتی, اور میری زندگی اور موت تیرے لیے. یا پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلمہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے تو اپنے چہرے کو ہر طرف سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف کر لیا ہے, اس رب کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے, اور میں اس کے لیے یکسو ہو گیا ہوں اور میں ہرگز کسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا نہیں. تو اگر قادخن انسان ہے, انسان چل رہا ہے اور انسان محنت کی کیفیت میں چل رہا ہے, تو اسے اس کے راستے میں محنت کرنی چاہیے اور اسی کا ہو کے رہنا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ سنیں ان کے قول کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے اور بڑا زور ہوتا ہے اور بڑا لطف ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. یعنی اللہ کی رضا چاہنے اور اللہ کی رضا پانے اور نیکیاں جمع کرنے اور توشے کو آج آگے بھیجنے کے معاملے میں اگر گزرے ہوئے کل سے آج اس کا بہتر نہیں ہے تو وہ برباد ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے اللہ کی طرف. میں سوچ رہا تھا جب یہ حدیث ذہن میں آ رہی تھی, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس صبح میں اللہ تبارک و تعالی کو اس کے اسماء کی اور اس کی رحمت کی اور اس کے فضل کی دہائی دے کر اور اسے اس کا اپنا واسطہ دے کر یہ دعا اس سے کی جائے کہ یا اللہ ہمارے جتنے لمحے گزر گئے ہیں, ہمارے گزرنے والے لمحوں کو گزرے ہوئے لمحوں سے بہتر بنا دے. دن کی بات نہیں ہم کرتے, ہم تو لمحے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ہر لمحہ تیری طرف ہو. جتنے ہمارے لمحات گزر گئے ہیں, گزرنے والے لمحات کو بہتر بنا دے پچھلے لمحات سے, اور جن لمحات نے ابھی آنا ہے, گزرنے والے لمحات کو گزرے ہوئے لمحوں سے بہتر بنا دے, اور جو لمحے ابھی گزرنے ہیں ان کو گزرتے ہوئے لمحوں سے بہتر بنا دے. اور جب ہم تیرے حضور پیش ہوں, ہماری موت کا دن ایسا دن ہو اور ہماری موت کا لمحہ ایسا لمحہ ہو کہ ہم اس وقت ایمان, تقوی, جہاد اور تیرے لیے اخلاص کے اعلی مرتبے پر اس وقت ہم فائز ہوں جب تیرے حضور ہماری ملاقات ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی, وہ نیکی کرتے تھے پچھلی نیکی کو بھول جاتے تھے اور ایک نئی نیکی کا آغاز کر دیتے تھے, پھر اس کو بھول جاتے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرتے تھے. آپ ان کی زندگی کو کبھی دیکھیں تو وہ اللہ کے راستے کے ایسے مسافر تھے جو تھکتے نہیں تھے. جتنے اونچے چلتے تھے اتنا ان کے اندر جوش اور جذبہ اور بڑھ جاتا تھا. یہ کوئی بات نہیں ہے, بعض لوگوں کو اگر کسی اچھے عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے, میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے, تو بس وہی کہانی سناتے رہتے ہیں, میں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, میں نے اس وقت یہ کیا تھا, میں بڑا کام کرتا تھا. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتی ہے کہ آگے بڑھو اور اگلی منزل پر نظر رکھو. ایک ختم ہوتی تھی دوسری شروع کر دیتے تھے, دوسری چل رہی ہوتی تھی پر نظر رکھتے. تو ابھی یہ سمجھ رہا مجید میں کہ ہم نے تو پور کو بڑھ لیا, پور کو بڑھ لیا, یہ تو نقطہ ہوگا, ابھی نقطہ اتہا نہیں ہوگا. دعا کے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے صاحب کا یہی مطلب ہے کہ شاید اس کو دکھا تو دیا جائے گا کہ یہ تیرا ہے کیا دھرا, لیکن صرف نظر کیا جائے گا, معاف کر دیا جائے گا. جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس سے صرف نظر برتا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. ایک اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. ظاہر بات ہے جب انسان کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنے جاننے والوں کی طرف واپس آتا ہے اور انہیں آ کر خوشخبری بتاتا ہے کہ مجھے یہ کامیابی نصیب. یہ انسان کی فطرت ہے. جس کو کوئی نفع ہوتا ہے وہ جا کر بیوی کو دور سے ابھی دروازے میں ہوتا ہے تو اس کے دروازے کھٹکھٹانے کا انداز ہی اور ہوتا ہے, اس کے آنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے, اس کا سلام کرنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے. آج وہ جو سودا کر کے آیا ہے اس میں کوئی لاکھ دو لاکھ روپیہ اسے پرافٹ ہوا ہے, آ کے بتاتا ہے اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو. یہ انسان کی فطرت ہے, اگر کوئی طالب علم کامیاب ہوتا ہے تو وہ بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. تو جو اس طرح جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ اپنے گھر والوں کی طرف یا اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اسی کے گھر والے, کچھ گھر والے جہنم کے مستحق ہوئے تو وہ ان کو ملنا تک گوارا نہیں کرے گا, اس کے اور ہی کوئی گھر والے بنائے جائیں گے جن کی طرف وہ خوش خوش پلٹے گا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ خاوند اور جگہ ہو اور بیوی اور جگہ ہو, باپ اور جگہ ہو اور بیٹا اور جگہ ہو, بھائی اور جگہ ہو اور بہن اور جگہ ہو, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس لیے میں ان گھرانوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ جن کے کچھ لوگوں کو اللہ نے دین کا شعور دیا ہے اور وہ دین کا کام کرتے ہیں, دوسروں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر تعاون نہ کیا, اگر روڑے اٹکاتے رہے, خاوند بیوی کے سامنے روڑے اٹکاتا رہا, بیوی خاوند کے سامنے روڑے اٹکاتی رہی, اولاد والد کے سامنے روڑے اٹکاتی رہی, اور کبھی والد اولاد کے مقابلے میں مزاحم بن گیا کہ میں تجھے اس راستے پر نہیں جانے دیتا, ان لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ جدا کر دے گا, الگ الگ کر دے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں, الگ کر دے گا. وَأَمَّا مَنْ اوتیا کتاب ورا ازہر ہی, رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا, فسو فیاد او سبورا, تو وہ موت کو پکارے گا. یہ کئی جگہوں پر تو کہا گیا ہے کہ نامہ اعمال جو ہے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, لیکن یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اسے نامہ اعمال دیا جائے گا. اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس کو یہ پتا چل جائے گا کہ میرے حالات خراب ہیں, وہ اعمال نامے کو وصول نہیں کرنا چاہے گا, اسے پکڑانے والے پکڑائیں گے اور وہ نہیں پکڑے گا, وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچے گا, لیکن وہ فیل کارڈ تو پکڑنا پڑے گا. اس لیے کہا گیا کہ جب وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ کرے گا تو اس کے ہاتھ میں وہ اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا. ورا ظہر ہی, اور پھر اس کو دیکھنا اس نے کیا ہے, پھر وہ فسوف ید او سبورا, وہ موت کو پکارے گا کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے, لیکن موت نہیں آئے جی, آئے گی, موت کو پکارے گا. ویسلا سعیرا, اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. انہو کان فی اہلہ مسرورا, وہ تو دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش خوش رہتا تھا. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے دنیا میں ایک ہی لت لگی ہوئی تھی کہ بس میں خوش رہوں, میرے گھر والے خوش رہے, اسے دنیا کے معاملے کا شوق تھا, دنیا میں ساری خوشیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا. دنیا میں اس نے بڑے بڑے گھر بنائے, دنیا کے اندر وہ ڈائننگ ہال اس کا الگ تھا اور بیڈ روم اس کے الگ تھے, اور بڑی خوشی خوشی جو ہے وہ دنیا گزار رہا تھا, لیکن اسے اس دنیا کو گزارتے ہوئے اللہ کا کوئی فکر نہیں تھا, نہ آخرت کا کوئی فکر تھا. اس کی ساری خوشیاں ہم غم میں تبدیل کر دیں گے. انہو ظن ان لن یحور, اور وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا, اس نے سمجھا تھا اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. ظن ان لن یحور, بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, پلٹنا کیسے نہ تھا, اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا, پلٹا کیوں نہیں تھا, اس کا رب نہیں دیکھ رہا کہ کتنی زیادتیاں کر رہا ہے اور کتنے ظلم کر رہا ہے, اور ہم اسے بار بار سمجھاتے ہیں, ہم یہ سمجھ کے یہ تیار نہیں ہے, پلٹنا کیسے, پلٹنا تھا اور ہمیں انت پرابی کرنی. اب میں دوبارہ اس بات کرتا ہوں اور آیت سجدہ پر ہم سجدہ کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتكن أن تبك فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ نہیں میں قسم کھا رہا ہوں شفق شفق اس کو کہتے ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد غروب آفتاب جگہ بناتی ہے اور لیل ما واسق اور رات کی جو کچھ حاصل لیتی ہے جس کو لپیٹ اور سمیٹ لیتی ہے چھپا لیتی ہے والقمر اذا اتسق اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے وہ چاند کہ جو کھجور کے پتے کی طرح سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ ماہ کامل ہو جاتا ہے تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے یعنی جس طرح پوری کائنات جو ہے سفر کر رہی ہے یہ بچاتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا درجہ دوسرے کے بعد تیسرا درجہ آ جاتا ہے اسی طرح پہلے تم ماں کے پیٹ میں تھے پھر بچے تھے پھر بڑے ہو گئے پھر جوان ہو گئے پھر بوڑھے ہو گئے پھر ختم ہو گئے تم نے درجہ بدرجہ وہاں پہنچنا ہے جہاں اللہ تمہیں لے کے جا رہا ہے پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے فما لہم لا یؤمنون کہ یہ ایمان نہیں لاتے اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے اے اللہ ہم سجدہ کرتے ہیں اور اس سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہر بات کے سامنے انسان جھک جائے ایک تو یہ سجدہ ہے علامتی سجدہ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کر دے جو قرآن کہے اس کو قبول کر لے جس سے قرآن منع کرے اس کو چھوڑ دے اور جس کا قرآن حکم دے اس کو کرے جو ایسا نہیں کرے گا وہ گویا سجدہ نہیں کرے گا بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ یہ منکرین اور جس کا قرآن حکم دے اس کو کرے, جو ایسا نہیں کرے گا وہ گویا سجدہ نہیں کرے گا. بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یعون, حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم, لہذا ان کو دردناک عذاب, ایک عمل کرتے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. غیر ممنون. اس کے بعد ہے سورہ بروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات, آسمان کی. یہ مضبوط قلعوں سے کیا مراد ہے؟ ہمیں تو مضبوط برج جو ہیں یا قلعے جو ہیں وہی نظر آتے ہیں, ہم برج اور قلعے بناتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے مضبوط برج اور قلعے کیا ہے ہم نہیں جانتے. اتنا جانتے ہیں کہ یہ آسمان زمین سے کئی گنا بڑے ہیں, اور کتنے آسمان ہیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں, کس طرح کے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. ان برجوں پر اس نے اس کائنات کو کھڑا کیا ہوا ہے. والیوم الموت, اور قسم ہے اس دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے, یعنی قیامت کی. یوم الموت, اس کا وعدہ کیا گیا ہے. شاہد مشہود, اور قسم ہے ہر دینے والے کی اور ہر دیکھی جانے والی چیز کی. تو دیکھا ہے قسم جو دیکھی جا رہی ہے, اس کا ہر کرم جس کو سمجھا مارے گئے, نہ انجن کی آگ تھی جو وہ ایمان لال ساتھ کر رہے تھے. ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دنیا جب سے بنی ہے اور شاید جب تک قائم رہے گی, جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک لوگوں قائم رہے گی, نہ آج تک ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور نہ شاید قیامت تک پیش آئے گا کہ کسی انسان کو اس بات پر مجبور کیا گیا ہو کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتا, ایمان لائے. اللہ نے انبیاء کو کسی کو مجبور کرنے کی اجازت نہیں دی. اللہ نے اپنی طرف بلانے والے کفر کرنے والوں پر اس لیے جبر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ کفر کو چھوڑیں اور ایمان لے آئیں, لیکن ایمان کے راستے سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے گئے, بڑے بڑے جبر کیے گئے, بڑا بڑا ظلم کیا گیا. یہاں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے. مختلف لوگ مختلف واقعات بیان کرتے ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایمان لانے والے لوگوں کو ایمان کے جرم میں گڑے کھود کر آگ جلا کر اس میں پھینک دیا اور ان کے جلنے کا نظارہ دیکھا. اس کی بات ہے کہ مارے گئے وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو جلانے کے لیے آگ کے گڑے کھودے, اور اس گڑے کے کنارے پر بیٹھ کر ایمان لانے والوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا تماشا دیکھا, اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور ان ایمان لانے والوں کو انہوں نے ماز اس لیے جلا دیا کہ وہ خدا پر ایمان لائے تھے, اس خدا پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اس جرم میں انہیں جلایا گیا, اس جرم میں انہیں قتل کیا گیا, اس جرم میں ان کے جسموں پر کوڑے برسائے گئے, اس جرم میں انہیں پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا, اس جرم میں انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, اس جرم میں ان کے لیے جیلیں سجائی گئی کہ وہ ایک زبردست اللہ پر ایمان لائے تھے. اس اللہ پر, الذی لہ ملک السماوات والارض, واللہ جو آسمانوں اور زمین کا سلطنت کا مالک ہے, اور وہ خدا جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں, اس نے یہ بھی انسان کو آزادی دی ہے کہ کرے جو کچھ کرتا ہے. بعض لوگوں کی رسیاں وہ بڑی دراز کر دیتا ہے, بعض اہل ایمان کو وہ ظلم کی چکی کے اندر پستا ہوا دیکھتا ہے, لیکن پسنے دیتا ہے اس لیے کہ وہ ان مظلوموں کے بھی درجے بلند کر رہا ہے اور ان ظالموں کی بھی رسی دراز کر رہا ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم پڑا اور پھر استطاعت نہ ہوئے, یقیناً ان کے لیے جہنم عذاب ہے اور دلائے جنے کی ساتھ ہے. اس میں ایک تو یہ نا کہ کوئی کسی مومن پر پڑا بہت بڑا ظلم کرے, یہ ایک تو مکر ذاتی چھا گیا. ایک تو یہ نا کہ کوئی چھتی گئے کرے لینہ بجو آسات ہیں وہ میرے اب ہیں فارن و مومن مرات تو انسان کی مومن مرد اور تو ہے وہ جنہ ہے جو نے یہ بھی مومن مرد اور تو دکھیا اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. ذالک الفوز الکبیر. اس دنیا میں تو یہاں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں انسان کو بڑی لگتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر, اس پر نظر رکھو, اللہ سے عافیت مانگو, اس سے آزمائش سے بچنے کی دعا کرتے رہو, لیکن اسی پر نظر رکھو. اور یہ صورت بھی بتاتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں جل جانا پڑے تو جل جاؤ, جل جاؤ, یہ انتہا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو آ جائے. ہم تو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک نہ کرنا, خاتم آگ میں جلا دیا جائے, خاتم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, خاتم سولی پر چڑھا دیا جائے. یہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے, عافیت نصیب رکھے, اپنے راستے میں قبول کرے, عافیت بخشے, فراخیاں بخشے, کامیابیاں اور فتوحات بخشے. ہم اس کے کمزور بندے ہیں, لیکن اس کے نبی نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ خباب بن ارت جلد بازی سے کام لیتے ہو. اس راستے میں تو وہ وقت بھی آیا ہے کہ بعض لوگوں کو زمین کے اندر گڑا کھود کے اس میں پھینکا گیا اور سر پر آرا رکھ کے چلا دیا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. اور خباب, بعض لوگوں پر تو یہ وقت بھی آیا ہے کہ ان کو لایا گیا گرفتار کر کے, ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگیوں سے نوچ لیا گیا. ایک طرف تو یہ بات ہے کہ کتنا ظلم ہوا, دوسری طرف بات یہ ہے کہ اس ظلم پر ایمان کے لیے جن لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ان کو بھی تو دیکھو. ہم تو یہ کہتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے اللہ, ہم پر اس ایمان کے راستے میں وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. اور اے اللہ, اس ایمان کے لیے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے. لیکن وہ معیار تو بتاتا ہے. اس چور نے بھی کمال کر دیا تھا, اس ڈاکو نے بھی کمال کر دیا تھا کہ جو احمد بن حنبل کے ساتھ ایک ہی جیل اور ایک ہی بیرک میں تھا, اور اس نے احمد سے پوچھا کہ احمد کیوں آئے ہو, تو احمد نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے جیل میں آیا ہوں. تو اس نے چور رے مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے آئے ہو, ان لوگوں نے میرے جسم پر کوڑے برسا برسا کے چوری کو منوانے کی کوشش کی ہے, میں وہ سارے کوڑے جھیل گیا ہوں, اور میں نے وہ بات نہیں بتائی ہے. احمد تو حق کے لیے آیا ہے, کہیں کوڑوں سے گھبرا نہ جانا. اور احمد کو کوڑے مارے گئے. احمد, ہمارے امام احمد رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالی ان پر رحمتیں کرے, ان پر کوڑے برسائے گئے, اتنے برسائے گئے کہ خود احمد کہتے ہیں کہ اگر کسی مست ہاتھی پر برسائے جاتے تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا, لیکن مجھ سے یہ لوگ اللہ کے ایمان کو نہ چھڑا. اللہ تعالی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. جیسے امام ابو حنیفہ کی آپ بات کرتے ہیں, جیسے امام ابو حنیفہ کی آپ بات کرتے ہیں اور بڑے جھگڑے کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ یہ حنفی ہے, یہ کیوں حنفی ہے, ابو حنیفہ نے کیا کیا ہے, وہ تو حدیث سے بے نیاز ہو کر مسائل بیان کرتا ہے, وہ تو عقل کی بات کرتا ہے, وہ تو سمجھ کی بات کرتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کا منہ چھوٹا ہوتا ہے, بات بڑی کہہ رہے ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ وہ تو عجیب انسان تھے, عجیب انسان تھے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بطور خاص اپنے دین کے لیے پیدا کیا تھا. اور لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان کا جنازہ جیل سے نکلا تھا, وہ جیل میں ختم ہو گئے تھے. ان بطش رب کا لشدید, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ ہو و یبدی و یعید, وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہ ہو الغفور الودود, وہ بخشنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے. ذل عرش المجید, عرش کا مالک ہے, بزرگ و برتر ہے. فعال لما یرید, کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. اس میں یہ جو یہ غفور الودود, ذل عرش المجید اور فعال لما یرید, یہ جو تین اسم ہیں اللہ تعالیٰ کے, تین نام ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پکار کر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. یا غفور الودود, یا ذل عرش المجید, یا فعال لما یرید, ہمیں معاف کر دے, ہم پر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما, ہمیں اپنے لیے خاص کر لے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی غیر معمولی کامیابی عطا کر دے. حل عطا کا حدیث الجنود, کیا تمہیں فرعون و سمود, کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ یعنی یہ مکہ والوں کو اور سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکر میرے مقابلے میں لائے گئے, کیا خبر پہنچی ہے فرعون کے لشکر کی اور سمود کے لشکر کی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب, مگر انہوں نے کفر کیا, وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب, مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھٹلا رہے ہیں, یہ انکار کر رہے ہیں, ہر بات کا انکار کرتے جا رہے ہیں. واللہ من ورائہم محیط, حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. بل ہو قرآن, لانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا, یہ تو بلند پایا قرآن ہے. بل ہو قرآن مجید, فی لوح محفوظ, اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. سورہ طارق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. یہ اب جو سورتیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ آخری پارے کی آخری سورتیں ہیں. ان میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بڑے ہی مؤثر انداز سے, مختصر انداز سے, جامع انداز سے, اور ایسے انداز سے کہ بات چھوٹی ہو لیکن مکمل ہو, اس طرح بات سمجھائی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جتنی یہ سورتیں پڑھیں گے اس میں توحید کی بات ہے, لوگوں کو چنوں کلا کے سوا کوئی حصہ کرایہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پہچان اپنے طرح کے عمل کی بندگی کے ساتھ اپنے اخلاق میں اور اپنے عمل میں اپنے رویے میں اس کے سنگیت دیکھو. آپ ضرور اس زمانے امت تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ سمجھایا ہے انسانوں کو کہ اللہ تمہارا خالق ہے, تمہارا رب ہے, تمہارا مالک ہے, اس لیے وہی تمہارا معبود بھی ہے. لیکن اس کو معبود ماننے اور تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے مان جاؤ اور تسلیم کر لو لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کا حکم نہ مانو. یہ بڑی ایک بدبختی کی بات ہوگی کہ تم نے اس طرح مانا کہ گویا تم نے مانا ہی نہیں. یعنی ماننا اور نہ ماننا برابر ہو گیا. اور جب بھی قوموں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے, بگاڑ یہی ہوتا ہے, کبھی کسی لیول میں, کبھی ذرا بڑا لیول ہو جاتا ہے, کبھی اس سے بڑا لیول ہو جاتا ہے, کبھی اس سے بڑا لیول ہو جاتا ہے, بنیاد یہی ہوتی ہے. لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی میں, انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جزا اور سزا بھی اسی بات کی ہے. ورنہ چونکہ انبیاء تسلسل فکر کے ساتھ دنیا کے اندر آتے رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا تصور موجود رہا ہے اور نظری طور پر لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی معبود ہے. لیکن عملاً اس سے نکل جاتے رہے. عملاً جو آزمائش ان پر حقیقی آزمائش ہے اس میں وہ ناکام ہو جاتے رہے. تو اس لیے یہ جو آخری صورتیں ہیں ان میں وہ جو قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کو اختصار کے ساتھ سمجھایا گیا ہے اور ساتھ مطالبہ بھی کیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی دعوت دی گئی ہوگی اور اس کی بندگی کرنے کی دعوت دی گئی ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی آخرت کی بات بتائی گئی ہوگی کہ جو بندگی تم کرو گے اس کا اجر بھی تم ضرور پاؤ گے اور جو بندگی نہیں کرو گے اس کی سزا بھی تم ضرور پاؤ گے. یہ بات بھی اس میں سمجھائی گئی کہ اللہ کو الہ مانو, عملاً اس کی بندگی کرو اور اس کے نتیجے میں جنت اور اللہ کی رضا پاؤ. اگر تم میں سے کسی نے اس کو الہ نہ مانا, اس کی بندگی نہ کی, تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا. تو یہ موضوع ہے, یہ میں نے اس لیے اختصار سے بتا دیا ہے کہ اب اسی موضوع کا تکرار ہے آخر تک تقریباً, الا ماشاءاللہ کچھ آیات جو ہیں وہ ذرا تفصیل کے ساتھ آ جائیں گی کسی ایک بات پر, لیکن یہی باتیں ہیں. اب اس صورت میں بھی آپ دیکھیں, قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی, والتارک. یہ تارک جو ہے وہ کوئی خاص ستارہ ہے, خاص ستارہ اس سے مراد لیا گیا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو صبح کو ستارہ نکلتا ہے, ہو سکتا ہے وہی ہو, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو. تو قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے تارک کی, وما ادراک مت تارک, اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا تارک کیا ہے. ظاہر بات ہے یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کی اصل حقیقت تو ہم نہیں جانتے, ہم تو دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک تارا ہے, اس سے زیادہ تو ہمیں نہ پتا ہے وہ کتنا بڑا ہے, اس کے اندر کیا ہے, وہ کس طرح کھڑا ہے, کیا اس کی حیات ہے, کیا وہ کرتا ہے, کس طرح چلتا ہے, کھڑا ہے یا کیا ہے, یہ ساری چیزیں تو ہم بالکل نہیں جانتے. یعنی یہ دنیا تو, یہ کائنات تو اتنی بڑی ہے کہ آپ اگر یہ مثال سنیں یا اس پر غور کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. یعنی کوئی اگر صحرا ہے, بہت بڑا صحرا, ویسے بڑی عجیب بات ہے, یہ بہت بڑی کائنات ہے, بہت بڑا صحرا ہے, اور اس صحرا کے اندر ریت کا ایک ذرہ جو ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری دنیا ہے. یہ اتنی بڑی کائنات ہے, یہ بہت بڑی کائنات ہے, اس کا نظام محیر العقول ہے, عقلوں کو حیران کر دینے والا ہے. اب اگر یہ ہماری زمین جو ہے اس پوری کائنات کے اندر بالکل اس طرح ہے جس طرح صحرا کے اندر ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے, تو کبھی آپ خیال تو کریں کہ اس زمین کی اگر یہ حیثیت ہے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی باتیں بار بار کرتا ہے کہ وما ادراک ما تارک, تمہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ تارک کیا ہے. نظر سے تو تم دیکھتے ہو, اب رات کو سویا ہوا انسان جو ہے اوپر جب نگاہ ڈالتا ہے تو بے شمار تارے اس کے سامنے اس کو نظر آتے ہیں, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار اسے نظر بھی نہیں آتے ہوں گے, اسے سارے تو نظر نہیں آتے, لیکن جو اس کو نظر آتے ہیں آپ وہ دیکھیں وہ کتنے ہیں. اور اگر ہر تارا جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اس زمین جتنا یا اس سے بھی بڑا ہے, تو پھر یہ کیا ہے, کوئی ہے بات کرنے والی, یہ کیا ہے. اسی لیے یہ الفاظ بار بار قرآن میں آتے ہیں کہ وما ادراکا, وما ادراکا, وما ادراکا, تو نہیں جانتا, تو نہیں جانتا, تو نہیں سمجھتا. پھر فرمایا کہ ہم اس کی کچھ بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان نجم الساقب, وہ چمکتا ہوا ایک تارہ ہے, اور یہ آسمان اور یہ چمکتا ہوا تارک جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو.
یعنی اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ بغیر کسی طاقت کے اور بغیر نگرانی کے اور بغیر حفاظت کے رہ سکتی ہیں یا چل سکتی ہیں؟ اگر تو یہ سوچتا ہے تو تیری عقل پر حیف ہے. یعنی اس کائنات کی یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہے، اللہ کے امر سے اور اس کی نگہبانی سے یہ کائنات قائم ہے. یہ عقل کی بات ہے جو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تیرا کیا خیال ہے کہ یہ ساری کائنات الل ٹپ یوں ہی آپ کمال ہے، کس طرح تو سوچتا ہے؟
فلینظر الانسان مما خلق، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ خود کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق، وہ تو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین صلب و ترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیری کتاب ہے.
آج سے 15 صدیاں پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملے نازل ہوئے ہیں. جو امی تھے اس وقت بھی ان پڑھ تھے، لیکن اس وقت کا تو پڑھا لکھا انسان بھی آج کے اس دور کے اعتبار سے بالکل ان پڑھ تھا، اس وقت کا پڑھا لکھا بھی. آج سے 15 صدیاں پہلے مکہ کی سرزمین کے اندر جو علم کا شعور یا نور پایا جاتا تھا وہ اپنی اتنی ناقص اور ابتدائی شکل میں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کتنے علوم انسان نے سیکھے ہوں، لیکن جس ماحول میں یہ قرآن آیا ہے اس ماحول کے اندر تو علم نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی. سائنس نام کی، علم نام کی اور اس طرح کی کوئی چیز ہی انسانوں کے اندر نہیں تھی. لیکن آپ حیران نہیں ہوتے کہ 15 صدیاں پہلے ایک امی پر نازل ہونے والا قرآن 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی سائنس کی جس کسوٹی پر تولا جاتا ہے، پورا اترتا ہے، سائنس شکست کھا جاتا ہے، قرآن جو ہے وہ فتح یاب ہوتا ہے. تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یخرج من بین صلب و ترائب، یہ پانی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اس پر لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بڑے تھیسز لکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کمال ہے کہ قرآن نے وہ بات 15 صدیاں پہلے بتائی جو تحقیق کر کے جس کی ابتدائی شکل اب انسان کو معلوم ہوئی ہے. کتنے احمق لوگ ہیں یا کتنے بیوقوف اور اٹ دھرم لوگ تھے جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا. بڑی یکسوئی اور شرح صدر کے ساتھ آپ لوگوں کو اس پر ایمان لے آنا چاہیے، اور ایمان اس طرح لے آنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل آپ تبدیل کر دیں، اپنے رخ کو، زندگی کے رخ کو تبدیل کر دیں. خوش قسمتی اسی میں ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ ایسی غلطی نہ کریں کہ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاریں. کسی ملامت کرنے والے سے نہ گھبرائیں، کوئی کسی باتیں بنانے والے سے نہ گھبرائیں، ماحول کے اثرات کو قبول نہ کریں، اللہ کو، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اسی کے ہو کر رہیں، تب اس کورس کا فائدہ ہے، تب یہاں آنے کا فائدہ ہے. اگر اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہا اور اس کا مقصد ہم نے اتنا ہی کیا اور ہم ایک دوسرے کو مبارک باتیں دیتے رہے کہ ہم نے بڑا پڑھا اور بڑا پڑھایا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس شخص کو ہوگا جو جم جائے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی پر. انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اللہ جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، تارک کو پیدا کیا ہے، انسان کو بڑے عجیب طریقے سے پیدا کیا ہے، وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، بلا شبہ قادر ہے. یوم تبل السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، جب یہ دوبارہ پیدا ہوگا تو چھپی ہوئی چیزیں بھی ظاہر ہو جائیں گی، انسان کے چھپے ہوئے اعمال جو ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور اس کے ہر عمل کی جانچ پڑتال ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی. اس کے ایک ایک عمل کو پوری طرح دیکھا جائے گا کہ وہ عمل کیا تھا، اس کے پیچھے نیت کیا تھی، وہ کن حالات میں کیا گیا، اس کا نتیجہ دنیا میں کیا نکلا اور اس کا پیچھے اثار کیا رہ گئے، پوری جانچ پڑتال. یعنی کسی چیز کا جس طرح پورا انالیسز آپ کہتے ہیں کہ انالیسز کیا جائے گا. ہم دنیا کے اندر اعمال کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتے جس طرح اللہ رب العزت کرے گا. ہم نہیں جانچ پڑتال کر سکتے. صحابہ نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بڑا نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، یہ فلاں تھا فلاں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا جانتے، تمہیں کیا پتا، یہ تو جہنم میں پڑا ہے. کسی کے بارے میں کہا کہ یہ کتنا بدبخت آدمی ہے کہ اس نے جرم کیا ہی تھا تو اس کو چھپا لیتا، اس نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ میں نے بدکاری کی ہے، مجھ پر حد جاری کرو، مجھ پر حد جاری کرو، مجھ پر حد جاری کرو. جب حد جاری ہو گئی تو کچھ لوگوں نے بات کی کہ اس کو کیا پڑی تھی، اس طرح یہ کیوں اس نے کیا، بڑا اتنی بری موت یہ مرا، تو کیوں مرا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے. جس طرح کی توبہ اس نے کی ہے، اگر اس کی توبہ کو اس شہر کے سارے گناہگار بندوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب بخشے جائیں گے. یعنی انسان کو کیا پتا.
visit tazkir.org